السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. اردو میں جی، اردو میں یا عربی میں، جو بھی آپ بتا دیں جی. اردو سب جانتے ہیں نا. اچھا جی، قابل صد احترام علماء کرام، یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کا عالم بنایا. یہ معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں تو آپ نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کرام لم یترکوا دینارا ولا درہما، انبیاء کرام روپیہ پیسہ چھوڑ کے نہیں جاتے کہ اس کی وراثت کوئی لیتا ہے، وہ تو علم چھوڑ کے جاتے ہیں. اب جس نے اس علم میں جتنا حصہ لیا وہ اس کا وارث بن گیا. تو یہ سعادت علماء کو حاصل ہے کہ وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ ہیں، اس دین کے جاننے والے ہیں، انہوں نے اس دین کو پڑھا ہے اور اس دین کو پھیلا رہے ہیں. محترم بزرگوں، بات یہ ہے کہ آپ علماء ہیں، میں کوئی نئی بات آپ سے نہیں کہوں گا، یہ مذاکرہ ہے، یہ مذاکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں: وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. وہ چیز انسان جانتا جانتے ہوئے بھی جب بار بار سنتا ہے تو اس کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ سب جانتے ہیں، جو بات بھی میں کہوں گا آپ سب جانتے ہیں، لیکن ہمیں نیت کی ضرورت ہے، حسن نیت، تاکہ ہم تازہ ہو کر اس دین کی خدمت کریں. جس طرح جتنا مقام اونچا ہوتا ہے ذمہ داری بھی اتنی اونچی ہوتی ہے. علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ انبیاء کرام ان کی حیثیت کیا ہے، ان کے فرائض کیا ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں فرائض نبوت بیان کیے گئے ہیں وہاں فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ سب سے پہلے قرآن کی آیات پڑھ کر سنانا، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت یہ بھی انسان اس کے لیے بھی وحی کی ضرورت ہے. انسان کتنا ہی عربی پڑھا ہوا ہو، اگر وہ قرآن کو قاری صاحب سے نہیں پڑھتا، استاد سے نہیں پڑھتا، غلط پڑھے گا. ایک آدمی نے فرض کرو عربی پڑھی ہوئی ہے، عرب ہے، لیکن قرآن نہیں پڑھا ہوا. اب آپ اس کے سامنے الف لام میم جی، یہ الف لام را لکھا ہوا رکھیں، بھائی پڑھو اس کو، تو الف لام میم پڑھے گا علم، اور الف لام را الر یہ پڑھے گا. اور مجھے اس کا تجربہ بھی ہوا، ایک زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ آدھا اسلام نے اچھے اچھے لوگوں کو ختم کر دیا ہے، تو صدام حسین مرحوم جو ہے ہر سال بغداد میں اسلامی کانفرنس ہوتی تھی اور اس کے اندر خود بھی وہ آتا تھا. وہ تو بہرحال وہاں سے جب ہم لوٹے ایک دفعہ آ رہے تھے بائی روڈ, اس لیے کہ آدائے اسلام نے پابندی لگا دی کہ بغداد کوئی جہاز نہیں جا سکتا, تو ہم مجبوراً بائی روڈ آ رہے تھے اور عمان آ کے وہاں سے جہاز میں بیٹھ کے پاکستان جاتے تھے. تو ہمارے ساتھ اس ٹیکسی میں ایک عرب نوجوان تھا جو امریکہ سے آیا ہوا تھا, تو عربی تو وہ جانتا تھا, اس کی زبان بھی عربی تھی, لیکن قرآن اس نے کہیں سے نہیں پڑھا ہوا تھا اور اسلامی مسلمان معاشرے میں بھی نہیں رہا ہوا. تو اب چلتے چلتے رات گزر گئی, فجر قریب آ گئی, ایک جگہ ہم پہنچے بھائی چلو نماز پڑھ لیں, تو ہم یہ سمجھ گئے کہ ایک عرب ہے ماشاء اللہ خوب اچھی اذان دے گا. ہم نے اسے کہا بھائی آپ اذان دے دو فجر کی. اب وہ جب اذان اس نے شروع کی تو ہم نے لا حول پڑھنا شروع کیا, لا حول ولا قوۃ. اب وہ کیا کہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ. تو یہ ہوتا ہے جب تک استاد سے نہ پڑھا جائے تو انسان نہ قرآن صحیح پڑھ سکتا ہے اور نہ اور کوئی دین کی صحیح بات معلوم کر سکتا ہے. بہرحال آپ کو اللہ نے علم دیا ہے بھائی, آپ قرآن جانتے ہیں, حدیث جانتے ہیں. آپ کا کام یہ کہ جہاں بھی ہوں, چاہے مکتب کی شکل میں یا ویسے ہی مدرسے کی شکل میں, وہاں جو بھی پڑھنے والے ہیں ان کا قرآن صحیح ہونا چاہیے, ان کو صحیح قرآن کی تلاوت آنی چاہیے, اور اس کے علاوہ پھر اس کے معانی, اس کی تفسیر, یہ بھی تعلیم ہونی چاہیے, طلبہ کو بتانا چاہیے. اور پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں ہے وہ یزکیہم, تزکیہ, اور ان کے اعمال کو شرک سے اور بڑے بڑے گناہوں سے اور بد اخلاقیوں سے, برے اخلاق سے پاک صاف کرنا, یہ بھی مسلمان ایک عالم کا کام ہے. بہرحال ایک عالم کو اللہ نے اس کی مثال سورج کی ہے, جیسے سورج نکلتا ہے چمکتا ہے اور پوری دنیا اس سے روشن ہو جاتی ہے, تو اسی طرح ایک عالم جہاں بھی ہو اس سے وہاں دین پھیلنا چاہیے, وہاں علم پھیلنا چاہیے, اور پھر خود کوشش یہ ہو کہ عالم کا عمل ایسا ہو کہ اسے دیکھ کر لوگ رہنمائی حاصل کریں, اس کا ہر عمل کتاب اور سنت کے موافق ہو, اس کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو, آداب کے, اسلامی آداب کے مطابق ہو. ایسا نہ ہو کہ ہو تو عالم اور اس کو دائیں بائیں کا پتہ نہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک دفعہ ایک کانفرنس تھی کوالالمپور میں, ملیشیا میں, بڑے بڑے علماء آئے ہوئے تھے. تو اب وہاں بھی مقامی علماء بھی تھے, باہر کے آئے ہوئے بھی, بہت بڑا مجمع تھا, بڑا ایک حال تھا, اس میں بیان ہو رہا تھا. تو وہ جو اسٹیج تھا وہ ذرا اونچی جگہ تھا, تو ایک بہت بڑا عالم وہ آیا اور اس نے بیان شروع کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ عموماً اسٹیج کے اوپر ایک گلاس پانی کا رکھ دیا جاتا ہے, بعض لوگوں کا منہ خشک ہو جاتا ہے نا, تو بار بار وہ اس کو گونڈ بھرتے ہیں تاکہ وہ نہ ہو. آپ حیران ہوں گے کہ ایک بہت بڑا عالم, میں اس ملک کا نام نہیں لیتا, بہت بڑا عالم وہ آیا بیان کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ادھر گلاس رکھے اس الٹے ہاتھ سے, ایک دفعہ بھی نہیں, خدا جانے کتنی بار, کیونکہ اس کا گلا خشک ہو رہا ہوگا, ایک گن بھرا الٹے ہاتھ سے. اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے ارے بھائی اتنا بڑا عالم اس کو اتنے آداب اتنی ادب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھائی کھاؤ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے, پیو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے. اور یہاں بڑے عالم ہے اسی سے بار بار ایک دفعہ نہیں بار اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اب یہ عالم دوسروں پر کیا اثر کرے گا اب بتائیے. تو بھائی آپ ماشاءاللہ علماء ہیں, ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ ہدایت حاصل کریں دین حاصل کریں. یہ اور اسی میں مجھے یاد آیا کہ اچھا وہ ایک بڑے ادارے کے علماء چار پانچ وہاں کھڑے تھے. آپ یقین کریں اگر آپ کو معرفت نہ ہو آپ سمجھیں گے یہ چار کالے گورے کھڑے کالے انگریز کھڑے یعنی پینٹ اور وہ پہنے ہوئے اور نیچے پینٹ ہے اوپر وہی کوٹ ہے اور سر ننگا ہے بال بنے ہوئے ہیں انگریزوں کی طرح اور کھڑے ہیں جی باتیں ہو رہی ہیں. اور انہی میں ایک یعنی جو باہر کے علماء ہوئے تھے ایک ٹھگنا سا اب اس کا بیان ہو رہا ہے. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام اور شریعت کے احکام کا اس کے دل میں کتنی قدر ہے. وہ کیا کہتا ہے انا اشتغل فی مکتبی انا اشتغل فی مکتبی واسمع الاذان اترک المکتب واذهب الى المسجد لا حول ولا قوۃ. ایک عالم یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے دفتر میں کام کر رہا ہوں آزان سنتا ہوں کیا میں کام چھوڑ کے مسجد چلا جاؤں. کیا ایک عالم کے منہ سے یہ بات صحیح لگتی ہے بھائی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ایک علماء کو اس کی کلام اس کے اعمال اس کے اخلاق وہ ایسے ہوں کہ دیکھنے والا سمجھے کہ واقعی یہ عالم ہے یہ دین کا عالم ہے. دیکھنے والا اس کو دیکھ کر ہدایت حاصل کرے. تو بہرحال اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پہ ہم عمل کریں. اور کوشش ہماری یہ ہو چاہے تکلف سے کیوں نہ ہو, اس لیے کہ بھائی ہمارے فساد سے عوام میں فساد آئے گا نا. اس لیے اگر ایسے موقع پر تکلف سے بھی کام لینا پڑے گا تو وہ اس پہ عمل ہونا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں اور دیکھ کر اپنی اصلاح کریں. العلماء ورثۃ الانبیاء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھوٹے چھوٹے جی چیزوں میں بھی اتنا اہتمام فرمایا. آپ ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے اور اس زمانے میں عام رواج یہ تھا اور آج بھی عربوں میں ماشاءاللہ یہ چیز باج ہے کہ وہ اکٹھا کھانا کھاتے ہیں. بڑے برتن میں کھانا ڈالا اور چاروں طرف بیٹھ گئے چار آدمی پانچ آدمی. تو اب وہ اور اس میں آداب اسلامی ہیں کہ اپنے سامنے سے کھاؤ بھائی. تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچے کا ہاتھ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ. او بیٹے ایک تو بسم اللہ کر کے شروع کرو وَقُلْ بِيَمِينِكَ دائیں ہاتھ سے کھاؤ بایاں چل رہا تھا اس کا. اور فرمایا وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ اپنے سامنے سے کھاؤ ادھر سے نہیں اپنے سامنے سے کھاؤ. تو آپ نے ایک ہی مجلس میں ان کو سارے آداب کھانے کے بیان فرما دیے. ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. آپ نے فرمایا بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اب وہ اس نے بہانہ سا بنا دیا اللہ کے بندے نے کہ میں اس سے کھا نہیں سکتا، حالانکہ اس کا ہاتھ بالکل ٹھیک تھا، عادت پڑی ہوئی تھی بائیں ہاتھ سے کھانے کی. تو جیسے آج ہمارے بہت سے بھائی جو ہیں وہ انگریز کی تقلید میں بائیں ہاتھ سے کھاتے، سمجھے. تو حالانکہ اگر اسلامی حکم نہ بھی ہو تو آپ کو دو ہاتھوں میں تقسیم کرنے ہوں گے نا کام جو ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہر انسان یہی کہے گا کہ بھائی یہ ہاتھ اچھے کاموں کے لیے اور یہ صفائی کے لیے ٹھیک ہے. تو ویسے بھی رائٹ 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 ہے. ہاں تو آپ نے فرمایا کہ بھائی دائیں سے کھاؤ، تو اس نے بہانہ بنا کے کہا کہ حضرت میں کھا نہیں سکتا، یعنی میرا یہ ہاتھ جو ہے نا. تو اچھا آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسے ہی صحیح. تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ پوری زندگی اس ہاتھ کو اٹھا نہیں سکا. پھر پیغمبر کی زبان سے بات نکلی ہوئی آ رہا ہے، تو پیغمبر کے سامنے بہانہ بنانا جبکہ ہاتھ اس کا بالکل ٹھیک تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسے ہی ہو. تو پھر وہ کبھی دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکا، نہ اٹھا سکتا تھا وہ. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء پر بہت بڑی ذمہ داری ہے بھائی، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کروں کہ عالم کے لیے یہ نہیں کہ ہم نے پڑھ لیا اور بس کافی ہے، اسی کو دہراتے رہیں دہراتے رہیں. بھائی عالم کا کام یہ ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کتاب سے اپنا رابطہ رکھیں آپ. عالم اور کتاب لازم ملزوم ہے، کتاب اپنے سرانے رکھے، اور سونے سے پہلے اگر دن میں وقت نہیں ملتا تو سونے سے پہلے کم از کم ایک 15 منٹ 20 منٹ جتنا وقت مل سکے اس کو ضرور پڑھیں. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں دو قسم کی کتابیں رکھیں، ایک علمی عربی زبان میں اور ایک ذرا ہلکی اردو زبان میں یا انگریزی میں، جو بھی آپ زبان جانتے ہیں. تو جب طبیعت میں دیکھیں کہ نشاط ہے تو عربی والی کتاب پڑھ کے اس کو تھوڑا سا مطالعہ کر کے اور پھر رکھ دیں، مسلسل پڑھتے رہیں. ایک وقت آئے گا آپ یہ کتاب ختم ہوگی، دوسری لے لو، وہ ختم ہو تیسری لے لو. اور اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو بجائے عربی کے وہ ہلکی سی جو کتاب ہے وہ لے لو بھائی. اور سب سے اچھا اس میں یہ ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں کے ماشاءاللہ جگہ جگہ ملفوظات کے نام سے چھپ چکے ہیں، اردو زبان میں بھی ہیں، شاید عربی میں انگلش میں بھی بعضوں کے ترجمے ہو گئے ہیں، تو اس کو پڑھ لیا کریں. اس میں بھی بڑے بعض دفعہ بڑے علوم ملتے ہیں. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ ان کے مواعظ ہیں اور ملفوظات ہیں، لیکن اس کے ضمن میں بعض دفعہ اتنے علمی اچھے نقطے آ جاتے ہیں کہ انسان خوشی ہوتی ہے. تو بھائی عالم اور کتاب یہ لازم ملزوم ہے، اور کتاب ایک ایسا دوست ہے. وخیر و جلیس فی الزمان کتاب، بہترین ہم مجلس جو ہے وہ کتاب ہے. اور میں آپ کو ایک واقعہ اپنا سناؤں کہ تقریباً 24 گھنٹے میں اسی طرح بیٹھا رہا، اور اس کرسی کے یہ بھی نہیں تھے کہ میں سہارا لیتا، اور 24 گھنٹے یوں گزر گئے کہ میں کتاب دیکھتا تھا، مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ تھکان کیا ہوتی ہے یا وقت کیسے گزر گیا. میں قاہرہ ایک کانفرنس میں گیا ہوا تھا، اور پھر قاہرہ سے مجھے بغداد جانا تھا ایک اور کانفرنس میں. تو جس دن مجھے جانا تھا تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ 7 بجے صبح ایئرپورٹ پہ موجود ہونا چاہیے. تو میں 5 بجے اٹھا اور نماز وغیرہ پڑھی اپنی، فارغ ہوا اور ہلکا سا ہاتھ میں سامان تھا، نیچے اترا، ٹیکسی لی اور سیدھا ایئرپورٹ پہنچ گیا. اور قاہرہ کا جو پرانا ایئرپورٹ ہے، اب نیا بھی بن گیا ہے، اس کے اندر جانے سے پہلے ایک بہت بڑا حال ہے، اس مسجد جیسا سمجھ لو، ایسی بھی بڑا. تو جو رخصت کرنے والے ہوتے ہیں یا استقبال کرنے والے، وہ سب وہاں پر ان کے لیے جگہ ہوتی ہے، بے شمار کرسیاں پڑی ہوئی ہیں اس کی پلاسٹک کی، اور لیکن ان کے وہ دستے بھی نہیں ہیں. اور اس پہ آ کے بیٹھ جاؤ، اور جس کو آنا ہے جانا ہے. تو میں کاؤنٹر پہ گیا اور ان کو ٹکٹ دیا، تو وہ کہنے لگا کہ مصری ایک بیٹھا ہوا تھا کہ لسا سا آتے ہیں، یعنی ابھی جہاز 2 گھنٹے لیٹ ہے. تو میں جا کے ایک کرسی پہ بیٹھ گیا اور کتاب کھولی اور اس کو پڑھنے لگ گیا. 2 گھنٹے کے بعد پھر میں گیا، شاید اب آ گیا ہوگا، تو 2 گھنٹے کے بعد جانے کے بعد لسا سا آتے ہیں. غرضے کہ وہ سارا دن جو ہے نا ساتین ساتین کرتا رہا، وہ رات کے 12 بج گئے، اور لیکن مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، تکلیف نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں کتاب پڑھتا تھا. اور 1-2 گھنٹے کے بعد وہ سامنے دکانیں تھیں، چائے کی دکان بھی تھی اور ایک مصلی بھی تھا، تو نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ لی، اور 1-2 گھنٹے کے بعد جا کے ایک پیالی چائے پی لی، اور پھر آگے وہ پڑھتا رہا. تو رات کے 12 بج گئے اور ساتین کرتے ہوئے، اور 12 بجے جا کے اس نے مجھے بورڈنگ کارڈ دیا. اس کے باوجود وہ رات کے جہاز 4 بجے وہاں سے چلا، اندازہ لگائیے. اور خیر پھر آگے جہاز میں بھی پڑھتا رہا، وہاں بھی جاگتا رہا، تو 5 سے 5 تک نظر لگائیے، لیکن مجھے کوئی احساس نہیں ہوا کہ کوئی تکلیف ہوئی ہو یا وہ، اس لیے کہ خیر و جلیسن پھر زمانے کتاب. تو ایک عالم کے لیے بھائی، عالم کتاب لازم ملزوم ہے، اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. عالم جو ہے نا، دیکھیے اللہ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عالم الناس، سب سے زیادہ علم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. تو بھائی، اور ہم کیا ہیں کہ اپی جی کا شوربہ کہتے ہیں، تو ہمیں تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. اور وہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ کہیں تدریس کر رہے ہیں تو اس سے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود مدرس ہوں یا خطیب ہوں، اپنے پاس کتاب ضرور رہنی چاہیے. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے ابھی علماء آتے رہتے ہیں، ائمہ آتے رہتے ہیں، کہ جن کو اللہ نے کسی مسجد کا امام بنایا ہے یا نائب بنایا ہے، خطیب بنایا ہے، ایک تو ان کو 5 نمازیوں میں سے کسی ایک نماز کے بعد درس ضرور دینا چاہیے. اس درس کے بہانے آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، تیاری کرنی پڑے گی، اور اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، ان کو دین کی باتیں ہوں گی. اور اس کے اندر بھی کبھی ایسا کریں کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ لی، اس کا ترجمہ کر لیا، تفسیر بیان کر لی، جی کبھی ایک حدیث پڑھ لی، اس کا ترجمہ تفسیر کر لی، کبھی کوئی فقہی مسئلہ بیان کر دیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو بیان کر دیا، کبھی اولیاء اللہ کے کوئی واقعات بیان کر دیے. غرضے کی تنوع ہونا چاہیے تاکہ لوگ بھی دلچسپی لیں. ہاں آپ مختلف عنوان جب بنائیں گے تو لوگ بھی شوق سے سنیں گے، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کہیں کہ بھائی جو مسئلہ یہاں سنتے ہو جا کے اپنے گھروں میں سناؤ. صحابہ کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں یہ میں کہا کرتا ہوں کہ 100% جو ہے نا لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے. پڑھے لکھے کے معنی نہیں کہ ڈگری اتنی بڑی ساتھ ہو, مطلب یہ کہ انسان اپنے دین کو پہچانتا ہو, حلال حرام جانتا ہو اور آداب جانتا ہو. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر جب گھر جاتے تو ان کو بھی سناتے, تو گھر کی خواتین, بچے, چھوٹے بڑے سب سنتے اور یاد کرتے اور اس پہ عمل کرتے تھے. تو آپ جب درس دیں گے تو ان کو, اپنے مقتدیوں کو یہ بھی کہہ دیں کہ بھائی یہ جو کچھ تم نے سنا ہے اس کو اپنے گھر میں بھی جا کے پہنچایا کرو, اور بلکہ بعض دفعہ ان کو اچھی اچھی کتابوں کی رہنمائی کریں کہ بھائی اپنے گھروں کے اندر درس شروع کر دو, تعلیم شروع کر دو. اور تعلیم کے کیا معنی ہے, ابھی نماز کے بعد تھوڑا سا یہاں وہ مولوی صاحب نے بیان کیا ہے نا, یہ ایک اچھی چیز ہے. تو اگر یہی بات گھروں کے اندر بھی ہو جائے, یعنی کوئی دینی کتاب, کوئی کسی بزرگ کے ملفوظات, کسی بزرگ کے جی کوئی ان کے بیانات جو ہیں تھوڑے تھوڑے بیان کر دیے جائیں. متحدہ ہندوستان میں سب سے بڑے مفتی, مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے, تعلیم الاسلام, اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے, بچوں کے لیے لکھی ہے. لیکن ہمارے مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کتاب کو پڑھ کر 20 ہندو مسلمان ہوئے. اس کا انداز ہی ایسا ہے, سوال جواب سوال جواب, آپ کون, میں مسلمان, مسلمان کے دین کا نام کیا ہے, اسلام, اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق مالک ایک ذات. اس طرح سوال جواب, بچے بھی شوق سے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. تو اس کتاب کو پڑھ کر 20 ہندو مسلمان ہوئے. یہ کتاب ملتی ہے بھائی آپ کے انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں, لیکن ایک کتاب ایسی لکھی ہے اتنے اخلاص سے ہم عوام الناس کے لیے کہ ایک جگہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اشرف علی میرے لیے کیا لائے, یعنی وہ کون سا عمل کیا ہے کہ جو خالص میرے لیے تھا, دکھاوے کے لیے نہیں تھا, تو میں کہوں گا یا اللہ میں آپ کے لیے یہ حیات المسلمین لایا ہوں, یہ میں نے آپ کے بندوں کی اصلاح کے لیے خالص آپ کی ذات کی نیت کر کے لکھی ہے. تو علماء نے تو, اور ہم تو اس وقت بچے تھے متحدہ ہندوستان میں, سننے میں آیا ہے کہ جب کسی خاتون کی شادی ہوتی تھی اس کے جہیز میں بہشتی زیور ہوتا تھا, اس لیے کہ بہشتی زیور انہوں نے ایسا لکھا ہے کہ جو مرد عورت سب کے لیے مفید ہے. تو بھائی علماء نے تو اتنی محنت کی ہے, اور ہم ایسے ہمارے لیے اتنا بھی نہیں کہ ہم ان کتابوں کو پڑھیں یا گھر میں سنائیں, ایک کتاب ختم ہو دوسری شروع کر دی جائے, وہ ختم ہو تیسری شروع کرو. بھائی علماء سے پوچھتے رہو, فسالو اعلی ذکر ان کن تم اللہ تعالیٰ مون, علماء سے پوچھ کے بھائی یہ کتاب ختم ہو گئی اب میں کون سی شروع کروں, وہ آپ کو بتائیں گے. تو آپ ان کی رہنمائی کریں عوام الناس کی. تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنا فریضہ کو نہیں بھولنا چاہیے, علماء پر بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے. پوری امت کی ذمہ داری علماء پر ہے, پوری امت کی ذمہ داری. اگر وہ انہوں نے ان کو ہم نے نہ سکھایا تو کل اللہ کے سامنے شکایت کریں گے. میں ایک دفعہ یہیں آیا ہوا تھا تو ہمارے ہاں ہمارے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں بہت سے علماء وہ ہیں جو ہمارے یہاں مدرسے میں پڑھ کے پھر آئے ہیں, یہاں کام کر رہے ہیں بہت اچھا ماشاءاللہ. تو ہمارے ایک وہ ہیں فاضل ہیں, تو یہ پاپا صاحب تو ان کے گھر میں میں ٹھہرا ہوا تھا, ان کے گھر ٹھہرا ہوا تھا. تو اب ان کے گھر میں ہماری یہ جو کالے بھائی ہیں نا, تو ایک کالی بہن جو ہے وہ کام کرتی تھی, ان کی خادمہ تھی, ماسی تھی. تو اب میں وہاں ٹھہرا ہوا ہوں, تو میں روزانہ مولوی صاحب یا اس کی بیوی کی آواز تو سنتا تھا, اور اس کی آواز میں نے کبھی نہیں سنی. اور وہ تھی بھی غالباً غیر مسلم تھی, کرسچن تھی یا کون تھی. تو وہ بہت سے مذہب ہوتے ہیں, ان کو مذہب ہی کوئی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا بھائی ان سے کہ اللہ کے بندے, کل قیامت کے دن یہ خاتون اللہ سے شکایت کرے گی, یا اللہ میں نے اتنے سال ان کی خدمت کی, ایک دن بھی انہوں نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ بھائی تیرا کوئی رب بھی ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. اللہ کے بندے, اور حدیث میں آتا ہے, لا یادی ابک اللہ رجلا واحدا خیر لک مما طلعت علی الشمس, ایک شخص کو بھی ہدایت ہو جائے تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. تو میں نے کہا کہ آپ جو ہیں بھائی, سب سے اہم بات یہ پہلے اس کو مانوس کرو. میں نے کہا کہ تم خاون بھی بیٹھ کے چائے پیتے ہو نا, چائے تو وہ بنا کے لاتی ہے, تو اس کو بھی ساتھ بٹھا دیا کرو, اس کو ساتھ بٹھاؤ بھائی, چلو چائے پیو. اور جب وہ باتیں کرنے لگے اور بے تکلف ہو جائے نا, تو اب اس کو دین کی طرف لاؤ, اس سے سوال کرو, یہ بتاؤ یہ پیالی کس نے بنائی ہے. اگر اس کو پتا ہے تو معلوم کہے گی بھائی فلاں کارخانے میں بنی ہے یہ, یا چائے بنا کے لائی, چائے کس نے بنائی ہے, تو وہ کہے گی میں نے بنائی ہے. کرتے کرتے اور اب سوال کر, تجھے کس نے بنایا. تو اب اگر اس کے ذہن میں کوئی پہلے سے تصور نہیں ہے, تو وہ کہے گی بھائی مجھے نہیں پتا, آپ بتائیے مجھے. تو یہاں پر آ کے اب آپ کے رستہ کھل جائے گا, اس کو دین کی طرف لائیے اور اسلام کی طرف لائیے, تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کی آخرت اچھی ہو جائے گی. جی ہاں جی. تو میں نے کہا کہ بھائی کل قیامت کے دن یہ عورت سمجھے نہیں شکایت کرے گی, یا اللہ میں نے 10 سال 20 سال ان کی خدمت کی, کبھی انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ تیرا کوئی رب بھی ہے جس نے تجھے پیدا کیا, شکایت کرے گی. اچھا یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ پڑوس میں ایک اور جو دوسرے لوگ رہتے ہیں, ایک خاتون کی آواز آ رہی, اور وہ اپنی وہی خادمہ سے کہہ رہی ہے جو باہر سے آئی تھی نا, اس سے کہہ رہی ہے, اور ہم سن رہے ہیں اس کی آواز, When you come to my home you say السلام علیکم. میں نے کہا مولوی صاحب شرم آئے تمہیں, اب شرم آنی چاہیے. دیکھو ایک عام مسلمان عورت ہے, اس کو کتنی فکر ہے, اس کو سلام سکھا رہی ہے اس کو, تو تم جو ہے اس کو دین سکھاؤ بھائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی گھروں کے اندر یہ بہت سے اللہ کے بندے ہیں, بندیاں ہیں, کام بھی کرتی ہیں, تو ہمیں بڑے اخلاق سے بڑے اچھے طریقے سے ان کو دین کی دعوت دینی چاہیے. اگر وہ دین پہ آ جاتے ہیں تو آپ کی آخرت بن جائے گی انشاءاللہ. لا یادی ابک اللہ رجلا واحدا خیر لک من حمر النام, ایک روایت میں آتا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے مما طلعت للشمس, ایک آدمی کو پوری دنیا کا مالک بنا دیا جائے, اور ایک آدمی وہ ہے جس کے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت ملتی ہے, اللہ کے یہاں اس کا مقام اونچا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے بھائی, جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے, اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. لا الہ الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا فقيرا إلا أغنيت، ولا جاهلا إلا علمت، ولا فاسدا إلا أصلحت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.